نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطيهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں بہنوں ابھی آپ نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15 سماعت فرمائی ہے اس آیت مبارکہ میں ہمارے رب نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ دونوں یہ کوشش کریں کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو ان دونوں کا کہا نہیں ماننا اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دینا ہے اور اس کی راہ چلنا ہے جو میری طرف رجوع لایا ہے پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں یہ جو فرمایا کہ اگر وہ دونوں کوشش کریں، دونوں سے مراد ہے والدین، کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت کے پیچھے جو آیت بیان ہوئی ہے آیت نمبر 14، اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ وہ وصینا الانسان بوالدیہ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، حملت امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا اور کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی رہی، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک دودھ اس نے پلایا ہے جی۔ تو فرمایا ان اشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، الی المصیر، آخر مجھے میرے ہی پاس تم نے آنا ہے۔ یعنی یہ ذکر کر کے پھر فرمایا اگر یہ دونوں کوشش کریں، یعنی والدین اگر کوشش کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے اعلیٰ حق ہے، اللہ سے بڑا حق کسی کا نہیں ہے، وہ خالق ہے ہمارا۔ تو خالق کی عظمت و شان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اسے وحدہ لا شریک مانے، کسی کو اس کا شریک نہ کرے، اور انسانی برادری میں جو سب سے عظمت والا رشتہ ہے وہ والدین کا ہے، تو اس والدین کے رشتے کو بیان کر کے فرمایا اگر یہ بھی تمہیں شرک کی دعوت دے تو ان کی بات بھی نہیں ماننی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں اپنی بندگی کا ذکر فرمایا ہے تو اپنی بندگی کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ بیان کرنے کے لیے ساتھ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو اور احسان والدین کے ساتھ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمبرداری اور پیروی کے بعد سب سے اہم معاشرہ کے جو افراد ہیں جنہیں والدین کہتے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ تو اتنی اہمیت کے حامل یہ عظمت والے والدین جو ہوتے ہیں جی، اگر ان میں کوئی شرک کی دعوت دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، فلا تطعہما، کسی دونوں میں سے کسی کی بات نہیں اس معاملے میں ماننی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو، یہ کفر کرو۔ لیکن اگر وہ یہ دعوت دیتے ہیں اس دعوت پر عمل نہیں کرنا، لیکن وصاحب ما فی دنیا معروفہ، دنیا میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، یعنی ان سے قطع تعلقی نہیں کرنا، ان کو برا بلا نہیں کہنا، گالی گلوچ نہیں کرنی، اور دنیا کے معاملات میں خود خوب معروف طریقے سے ان کا ساتھ دینا۔ اچھا، اب اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جب والدین شرک اور کفر کی دعوت دیتے ہیں اور اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رسائی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے تقاضے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تقاضے ہیں، یعنی خدا رسیدہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانی ہے، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری حاصل کرنی ہے، تو کون سا طریقہ ہے کہ جب گھر میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے؟ اگر کسی گھر میں ایسا معاملہ نہیں تو پھر کیا کرے وہ، کہاں جائے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی خود فرما دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ وتب سبیل من اناب الیہ، کہ جب حالات ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو اس کی راہ چلو جو میری طرف جھکا ہوا ہے۔ اب یہ جھکا ہوا جو بھی ہے، اینی پرسن، چاہے وہ گورا ہے یا کالا ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، امیر ہے یا غریب ہے، جو اس کی طرف جھکا ہوا ہے، جو رجوع لایا ہوا ہے جی، تو فرمایا پھر اس کی پیروی کرو۔ اور رجوع لانے والے جو لوگ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے عظیم شخصیت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اسلام میں کلمہ پڑھنے میں سب سے وہ اول ہے مردوں میں جی، تو پھر ان کے پیچھے آگے ایک بہت بڑی لائن ہے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کی جن کے اندر انابت ہے، جھکاؤ ہے۔ اور اہل انابت میں چند باتیں دیکھنا پڑتی ہیں جو ان کی پہچان ہوتی ہیں، جو ان میں پائی جائیں گی وہ اہل انابت ہو گئے۔ نمبر ایک کہ وہ کثرت سے نفلی عبادات کریں گے، فرائض واجبات سنن کی ادائیگی کے وہ کثرت سے نوافل پڑھیں گے، نفلی عبادات کریں گے، اور ان کے دل میں دنیا نہیں ہوگی، دنیا میں ہوں گے دل میں دنیا نہیں ہوگی جی، دنیا میں رہتے ہی دنیا سے بیگانے ہوں گے، اور پھر مخلوق کے ساتھ تعلق تو ان کا ہوگا لیکن دل سے انقطاع ہوگا، خدمت خلق بھی کریں گے، مخلوق کے کام بھی سر انجام دیں گے، ان کے معاملات میں ان کی درستگی بھی کریں گے، لیکن دل میں عشق ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر ہر وقت ان کی لو اللہ تعالیٰ سے لگی ہوگی، کوئی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، نبی پاک کے ذکر میں ہوگی۔ یہ اہل انابت ہے، اور ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں راہ بتائی ہے کہ جب تم نے ایسے حالات ہیں، اگر باپ ہی اہل نابت میں سے تو پھر تو سبحان اللہ جی، یہ تو صورت میں ہے کہ جب والدین شرک و کفر کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر کسی کا باپ ہی وہ تقی پرہیزگار و ولی اللہ ہے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ملے گی، باپ بھی ہو گیا اور اللہ کا ولی بھی ہو گیا، گھر کے اندر چیز اس کو مل گئی۔ لیکن چونکہ اسلام کا قانون اور ضابطہ جو ہے یہ پوری کائنات کے لیے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ اس بات کو بیان کر دیا، وتب سبیلا من اناب علیہ، کہ اس کے پیچھے لگو جو میری طرف جھکا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ بات فرمائی، من اناب علیہ، ہر ایک کے پیچھے نہیں لگنا۔ اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ہم اس کی ڈسٹنکشن کر لیتے ہیں اور اس میں امتیاز کر لیتے ہیں اور ہم اقرار کر لیتے ہیں، اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں اور اپنے ذہن و ضمیر میں یہ وضاحت کر لیتے ہیں کہ ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہ، کہ یا اللہ ہمیں ان کی راہ چاہیے جن پر تو نے نام فرمایا. یہ ایک پرٹیکولر گروہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے کہ جن کے لیے اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں آدمان کے جی، تو ہم قیام میں یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. امام پڑھ رہا ہو تو ہم پیچھے ہوتے ہیں اور اس کی بات وہ کرتا ہے، وہ ہماری نمائندگی کرتا ہے، ہم اس کے پیچھے آمین کہتے ہیں جی. تو وہ یہ اقرار ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بار بار، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی راہ نہ چلانا ہے کہ جن پر تیرا غضب ہو جو گمراہ ہے. تو یہ جو جماعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جو اللہ کی جھکی ہوئی جماعت ہے نا، اس کی تلاش کرنی چاہیے. اللہ پاک فرما رہا ہے وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رنگ و نسل کا، کوئی قوم قبیلے کا، کوئی میری غریبی کا ذکر نہیں کیا. اس میں مرکزی نقطہ ہے انابت، کہ جو جھکا ہوا ہے، رجوع لایا ہوا ہے. وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ تعالیٰ کی رجوع لایا ہوا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں جن کا اللہ کی رجوع ہوتا ہے، ان کی خوبیاں بھی جو ہے نا وہ بھی بڑی نمایاں ہوتی ہیں جی. حضرت غوث اعظم پیر پیراں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے جو جھکے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قرب والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، نمبر ایک وہ غیبت نہیں کرتے، نمبر دو وہ لوگوں کے گناہ نشر نہیں کرتے، نمبر تین مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، نمبر چار مخلوق کی مدد کرتے ہیں، نمبر پانچ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، نمبر چھ ہمیشہ سچ کی تصدیق کرتے ہیں، نمبر سات اچھی بات کی تبلیغ کرتے ہیں، نمبر آٹھ بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، نمبر نو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، نمبر دس صبح سخاوت کرتے ہیں، نمبر گیارہ بڑے عالم ہوتے ہیں، اور نمبر بارہ بہادر ہوتے ہیں. یہ وہ ہیں جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے لوگ ہیں جی. سچ جو ہے، سچ جو ہے ان کی روح کے اندر رچا بسا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتے. شیخ سعدی مولا حضرت لقمان، ان کا واقعات ہے. سید اسماعیل عقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرہ البیان میں یہ نقل فرمایا ہے، حضرت لقمان ایک وقت غلام تھے، بکریاں چراتے تھے، کالا سے ان کا رنگ تھا، اللہ پاک نے ان کو نواز دیا. تو ایک دن وہ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، ان کو صراط مستقیم کی دعوت دے رہے تھے، اچھائی سچائی کی تعلیم تبلیغ فرما رہے تھے. تو وہ جس کی بکرے چراتے تھے وہ سردار بنی اسرائیل کا آیا، کہنے ہے لقمان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آج تو دنیا تیری بڑی باتیں سننے کے لیے جمع ہے. اس بنی اسرائیل کے سردار نے کہا، یہ تمہیں درجہ کیسے ملا ہے کہ آج دنیا اتنی تیرے گرد جمع ہے؟ تو کہا، بات یہ ہے کہ بڑائی تو اپنی نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں کہ جو اللہ کو پسند آئی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا. پوچھا وہ کون سی باتیں ہیں؟ کہا، نمبر ایک میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. نمبر دو دیانتداری سے کام لیتا ہوں، بد دیانتی کسی سے نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا. اور نمبر تین جن باتوں کو کوئی فائدہ نہیں میں ان کو ترک کر دیا ہوں. میں جن باتوں کو کوئی فائدہ نہیں، ہم بے فائدہ باتیں بھی کرتے ہیں نا، اس لیے ہم کسی شمار میں نہیں ہیں. حضرت لقمان کہتے ہیں کہ میں بے فائدہ باتیں نہیں کرتا، سچ بولتا ہوں اور دیانتداری سے کام لیتا ہوں. انہوں نے کہا، پھر ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تجھے درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور اگر بھی لوگ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں ان کو بھی اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرمائے. آج ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جو ہمارا حال ہے، جو معاشرے کی صورت حال ہے، اس کے پیش نظر جب غور کریں گے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر طرف سے شیطان نے ہمیں پکڑا ہوا ہے جی، ہر طرف سے گمراہی ہمیں لپیٹ رہی ہے، اور آج تو انتہائی ضرورت ہے، پہلے بھی ضرورت تھی، یہ ضرورت کسی دور میں ختم نہیں ہوئی، لیکن آج تو بہت ضرورت ہے نا، کہ جب ہر طرف سے گمراہی نظر آ رہی ہے، تو اس گمراہی کے دور میں ہمیں وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ایسے شخص کے پیچھے چلنا ہے جو اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان نے، جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج انکا من الصاغرین، جب شیطان کو یہ کہہ کر جنت سے نکال دیا گیا کہ تو ذلت والوں میں سے ہے، تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے، اس دن تک جب دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس دن تک مہلت ملتی ہے جب قیامت آئے گی، الی یوم وقت المعلوم، اس وقت معلوم تک، قیامت کے دن تک تجھے مہلت ہے. خیر مہلت مل گئی اس کو، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مولا کریم بات یہ ہے، ربی بما اغویتنی، اس نے یہ گستاخانہ کلام اللہ سے کیا کہ یا اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، کہتا تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ سے کہنے لگا، تو کہنے لگا کہ میں اب دنیا میں جاؤں گا اور دنیا کو مزین کروں گا، لَأُزَيِّنَنَّ نَخُ فِي الْأَرْضِ، دنیا کے اندر زمین میں میں روشنی ایسی کروں گا، چمک ایسی پیدا کروں گا، اس کو لوگ گمراہ کرنے کے لیے مزین کر دوں گا میں، اور پھر کیا کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّ مَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا. اب اس نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے، اعلان کیا ہوا ہے ہمیں گمراہ کرنے کا، اور سورت الاعراف کی آیت نمبر 17 میں اس کا یہ دعویٰ ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا گمراہ کرنے کے لیے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آ کر گمراہ کروں گا، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے آ کر گمراہ کروں گا. اور ساتھ اس نے یہ بھی یعنی دعویٰ کیا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور مولا تو ان میں سے اکثر کو نہ شکر ہی پائے گا، شکر گزار نہیں ہوں گے. تو جو اس نے شیطان نے کہا ہے، بڑا اس کا علم ہے کہ اس نے اس دن کہہ دیا کہ یہ نہ شکرے ہوں گے، سب کچھ اللہ سے ملا ہوا ہے، پھر نہ شکریہ ہم کر رہے ہیں. اور اس نے جو چیلنج کیا ہے، جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے دعویٰ کیا ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کامیاب نظر آ رہا ہے. لیکن ایک بات ہے، اس نے یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا، اِلَّا عِبَادَكَ مِنُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں نا، وہ میرے دعوے میں نہیں آئیں گے. یہ بھی اس نے اقرار کر لیا، ابھی مخلوق پیدا ہونی ہے، صدیاں گزرنی ہے، اور صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی جانی ہے. تو اس نے اس علم کی بنیاد پر جو اس کے پاس تھا، اس نے کہا کہ سب کو میں گمراہ کروں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں نا، ان پر میرا زور نہیں چلے گا. تو یہ جو مخلص بندے ہیں، یہ وہی ہیں وتب سبیلا من اناب علیہ، جن کا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف جھکے ہوئے. بھی منزل تک وہی لے جائے گا نا جو خود منزل پر پہنچا ہوا ہے، یا شیطان سے بچا ہوا ہے. تو جو خود شیطان کے چکر میں پھنسا ہو، ہمیں کیا منزل دکھائے گا؟ جو خود شیطان کے دعوے کے اندر ہے، وہ ہمیں کیا رہنمائی کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے کمال کلمات ہیں، وتب سبیل من اناب الیہ، اس کے پیچھے چلو جو میری طرف جھکا ہوا ہے. چگلی کرنا شیطانی کام ہے، جھوٹ بولنا شیطانی کام ہے، تہمت لگانا شیطانی کام ہے جی، بہتان لگانا یہ شیطانی کام ہے، امانت میں خیانت کرنا شیطانی کام ہے جی، عہد کی پاسداری نہ کرنا یہ شیطانی کام ہے، یہ سارے شیطانی کام ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا جو اس کے خاص بندے ہیں اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کے اوصاف اپنی کتاب کے اندر بیان کیے، اس لیے بیان کیے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ اس کے پیچھے لوگوں جو میری طرف جھکا ہوا ہے تو ہم ان اوصاف والے بندوں کہاں دیکھیں گے، اس کتاب میں سے پتہ چل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں میں 18ویں پارے میں سورۃ المومنون کے شروع میں ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جس کو مومنون کے نام سے خطاب سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قد افلح المومنون، کامیاب ہوئے مومنون، مومنین ایمان والے کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے. اس کا مطلب ہے کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو خود گمراہ ہے، اس کے پیچھے لگنے والا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا. قش معجوب شریف میں، یہ اردو میں کتاب مل جاتی ہے، اس میں حضرت دادا گنج بخش علیہ جویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. تو وہ ہمارے معاشرے میں جو افراد بیچارے اپنے نفس کے نفس امارہ کے قابو میں آئے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمہ وقت نماز میں رہتے ہیں، یہ مولوی والی نماز نہیں ہم پڑھتے، ہماری تو دل کی نماز ہے، یہ وہ اس کے دعوے میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ کون ہیں؟ کامیاب ہم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑگڑاتے ہیں. اور وہ جو حضرت لقمان نے بات کہی کہ میں بےہودہ گفتگو نہیں کرتا، فضول باتیں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کلام مجید والذین هم عن اللغو معرضون، جو بےہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، یہ کامیاب لوگ ہیں. زکاۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جب امانت ان کے پاس رکھی جائے تو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، واحدیم رعون، اور عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں. جی والذین هم علی صلواتهم یحافظون، فرمایا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں. اور پھر ساتھ بتا دیے کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے وارث. اور جب انہوں نے اپنے نفس کو، نفس امارہ کو دبا لیا، اس پر اس کو گرا لیا، اس پر حاوی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان سے عہد کر لیا کہ تم نے اپنے نفس امارہ کو گرا دیا ہے اور میرے حکم کے تابع ہو گئے ہو، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت الفردوس دوں گا. اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں، ہم فیہا خالدن، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا، پجاروں نہیں دیکھنی چاہیے. پجاروں تو کافروں کے پاس بھی ہے، بڑی کوٹھی نہیں دیکھنی چاہیے، ہے جی گورنر ہاؤس بہت بڑا ہے جی، پریزیڈنسی بہت بڑی ہے، وہاں بڑے بڑے فاسق و فاجر لوگ رہا کرتے تھے جی. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ خصوصیات ہیں کس شخص کے اندر ہیں. وہ شخص جو ہے نا وہ اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے لگا دیں، اس کی بڑی ضرورت ہے، رہنما کی بڑی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی کام دیکھ لیجئے، رہنما کے بغیر اس میں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بٹن لگانا سیکھنا پڑتا ہے، قمیض کو بٹن کیسے لگا، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت؟ قمیض کو سینا ہے، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے. کوئی دنیا کا کام، کوئی دنیا کا کام دیکھ لیجئے، بغیر رہنما کے نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں دین بغیر رہنما کے آ جائے گا، اور کئی لوگوں نے تو ایسے ہی ایک ہوا اڑا دی ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آئے تھے ہمیں پیغام دینے کے لیے، وہ پیغام دے کے چلیں، اب ہمارا کام اس پر عمل کرنا. تو کیسے کریں گے عمل؟ کوئی بتائے گا تو کریں گے نا. اب یہ جو بتانے والا کون ہے، کون ہے یہ جو بتائے گا ہمیں؟ اس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائی ہیں. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں اپنے ان برگزیدہ انابت والے جھکے ہوئے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اور اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں اور اصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، یہ جہلوں سے باس نہیں کرتے، رات کو قیام کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، یہ لوگ فضول خرچ نہیں ہیں۔ کیوں؟ فضول خرچی کرنا اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر کوئی فضول خرچی کرتا دیکھو تو یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں متضاد بات نہیں بیان کرے گا، یہ کہیں نہیں بیان کرے گا کہ میرے بندے فضول خرچ ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بالکل الٹ بات نہیں فرمائے، یہ نہیں کہے گا ہاں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں فضول خرچ ہوتے ہیں، ایک فائنل کر دی نا بات کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب یہ بات اللہ کے بندوں میں نہیں ہوگی، وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ فرماتا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ فضول خرچ ہوں گے نہ کنجوس ہوں گے، نہ فضول خرچ نہ کنجوس، نہ ایسی جگہ پیسہ خرچ کریں گے جہاں فضول خرچی ہوتی ہے، اور جہاں خرچ کریں گے فضول خرچی والا نئی جگہ ہوگی، وہاں جائز جگہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کی بات سنا رہا ہے جو جن کے بارے میں وطب سبیل امن اناب علی، ان کے پیچھے لوگوں جو میری طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کوئی بیہودہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی شرافت سے قریب سے گزر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کو یاد دلائی جاتی ہیں تو بہرے اور اندھے بن کر ان پر نہیں گرتے۔ یہ اس نے خوبیاں بیان کی ہیں، اور خوبیاں بیان کرنے کے بعد اس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے بڑے آداب سیکھتے ہیں جی، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے بڑے طریقے اختیار کرتے ہیں، اور یہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے، اور وہ زندگی جو پائیدار زندگی ہے، یہ ناپائیدار زندگی ہے، اس کے لیے بڑے اسباب اختیار کرتے ہیں اور بڑی کوشش اور محنت کرتے ہیں، اور وہ زندگی جو پائیدار زندگی اور ابدی زندگی ہے جی، اس کے لیے کتنے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، اور کتنی محنت کر رہے ہیں، اور کس جہد سے محنت کر رہے ہیں، کس لحاظ سے محنت کر رہے ہیں، ان کا مرکزی نظریہ کیا ان کا ہے، کس لیے سب کچھ ہو رہا ہے، کیا گروہ بندی کر رہے ہیں، کیا اپنے کے لیے بندوں کو جمع کر رہے ہیں، کیا مال اکٹھا کر رہے ہیں، کیا مشہوری کر رہے ہیں اپنی، کیا کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کے معبود سے اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ تفسیر الباری شرح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، صحیح بخاری کی شرح میں، کہ ایک آدمی فوت ہو گیا تو وہ اپنے کسی عزیز کو خواب میں ملا، اسے پوچھا کیا بنا تمہارا، اس نے کہا کیا بننا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا کہ کیا کیا تو نے دنیا میں، تو میں نے کہا میں نے 70 حج کیے، تو رب کائنات نے کہا وہ تو میں نے نہیں قبول کیے، اور بتا کیا تو نے کیا، کہا میں نے 70 دفعہ جہاد کیا ہے، کہا وہ بھی منظور نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے جب رب کائنات نے یہ ساری چیزیں نامنظور کر دیں تو اب میرے تو میں تو بالکل میرا دل بیٹھ گیا کہ اب تو میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں کیا اللہ کی بارگاہ پیش کروں، تو پھر مجھے رب کائنات نے خود ہی فرمایا اچھے سے کرو، چلو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو میں نے کہا مولا یہ 70 آج میرے قبول نہیں ہوئے، 70 جہاد قبول نہیں ہوئے، تو یہ بخشش کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اب وہ جو مرکزی بات ہے نا اس میں وہ بیان کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے فرمایا، کہا بات یہ ہے کہ تو ایک دن گھر سے نکلا تو سرے رات انہیں دیکھا ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، تو تیرے دل میں خیال ہے کسی کو چبھ جائے گا، پاؤں کو تکلیف ہوگی، یا کیا کچھ مصائب اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو تو نے اس کانٹے کو راستے سے ہٹا کے ایک طرف کر دیا، اس وقت تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ تیرے دل میں خیال تھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت صرف اور صرف تیرے دل میں میری خوشنودی اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیش نظر تھا، یہ میں نے قبول کر لیا۔ اس واقعے سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو اس میں مرکزی جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ خلوص نیت، اللہ کی رضا ہے. یہ دکھاوے، یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ایسے ہی ہے نہیں. عنابت، عنابت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ ایک جذبہ ہو کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے. اس لیے امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کی کتاب الایمان میں. ایک راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ جناب سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، اور کسی کو نہیں پتہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. سفید ان کے کپڑے تھے، کالے سے ان کے بال تھے، چمکتی ان کی آنکھیں تھیں، گورا ان کا رنگ تھا، دو ان کے ہاتھ اور دو پاؤں تھے، بڑے بچی قسم کے خوبصورت انسان تھے. تو کسی کو نہیں پتہ یہ کون ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں اسلام کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، آپ نے اسلام کی تفصیل بتائی، ایمان کی تفصیل بتائی. پھر ایک سوال انہوں نے کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے. تو اس کے جواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، جو اس موضوع سے ریلیونٹ بات ہوں میں عرض کروں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ پوچھا مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ ہو فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تمہارا نظریہ قائم نہ ہو سکے تو پھر یہ عقیدہ رکھو، ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب جب میرا یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو سیدھی سی بات ہے، میں جس طرح کوئی آدمی، شریف آدمی کو اسے غلطی کرنے لگے تو دیکھ لیتے یار کو میرا ابا ہی تو نہیں دیکھ رہے، کوئی دوست تو نہیں دیکھ رہا، کوئی ہمسایہ تو نہیں دیکھ رہا، تو ان سے ڈر جاتا ہے، نہیں کام کرتا برا. تو جب یہ عقیدہ بن جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب یہ عقیدہ بنے گا تو پھر رجوع اللہ ہوگا. اس بنیادی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیثی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ بن پڑے تو پھر یہ جانو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب یہ ایک انسان اپنے اندر یہ دھیان رکھے گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، گھر جاتے دیکھ رہا ہے، گھر سے آتے دیکھ رہا ہے، کھاتے دیکھ رہا ہے، تولتے دیکھ رہا ہے، ماپتے دیکھ رہا ہے، ہاں جی ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، بات کرتے دیکھ رہا ہے، ہاں جی دستخط کرتے دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ کہتے دیکھ رہا ہے، آنے کا وعدہ کرتے دیکھ رہا ہے، جانے کا وعدہ کرتے دیکھ رہا ہے، میں اسے چھپا ہوا نہیں ہوں. جب وہ یہ اعتقاد اپنا مضبوط کر لیتا ہے تو پھر اللہ کریم کے قریب ہو جاتا ہے، پھر یہ اس جماعت میں آ جاتا ہے جس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس کے پیچھے لگو جو میری طرف جھکا ہو، اس کے پیچھے لگو. یہ ایک ضرورت ہے آج کی. ہر کام کے لیے رہنما تلاش کرتے ہیں لیکن دین کے لیے نہیں تلاش کرتے، نہ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، نہ رہنمائی لیتے ہیں. اور دنیا اچھی گزر رہی ہے یا بری گزر رہی ہے، جیسی گزر رہی ہے یہ تو گزر رہی ہے، یہ تو پیچھے رہ جانی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اس کے نوکر غلام جاتے ہیں، احباب اس کے ساتھ جاتے ہیں، ایمان اور اعمال بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن جب اس کو قبر میں رکھ دی جاتا ہے تو بہن بھائی، باپ، رشتہ دار، دوست، احباب، نوکر غلام سارے واپس آ جاتے ہیں. تو ساتھ کون گیا ہے؟ مکان تو نہیں ساتھ گیا، بلڈنگیں تو ساتھ نہیں گئی. ہاں جی، جو ہم دنیا کا مال اکٹھا کر لیتے ہیں غلط طریقے سے، وہ تو نہیں ساتھ گیا نا، کوئی بھی ساتھ نہیں گیا، ساتھ ایمان اور اعمال صالح گئے. وہ جو چیز ہے نا، اس کے لیے جو محنت ہے، اس محنت کے لیے کسی رہنما کی ضرورت، اس کے بغیر نہیں. کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا نا، جب کوئی بتانے والے نہیں ہیں تو پھر کیسے چلے گا؟ غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں، غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں گے. اور ہم یہ روزانہ کہتے ہیں یا اللہ ان کے پیچھے چلا جن پر تیرے نام ہوا ہے، وہ کون ہے؟ ان کے پاس جانا پڑے گا نا، تلاش کرنی پڑے گی. اور جس کو مل جائے ایسا بندہ، بڑا خوش نصیب آدمی، اس کی دنیا سنور گئی، قبر سنور گئی، آخر سنور گئی. ہاں جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کسی کو منع نہیں کیا، کہا جستجو کرو جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو کلمہ پڑھا لیتے تھے تو کلمہ پڑھانے کے بعد پھر فرمایا کرتے تھے آؤ میری بیعت کرو، چونکہ وہ نبی اللہ ہیں، وہ تو کہہ سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں کہہ سکتا، ہر بندے کہنا نہیں چاہیے، یہ شان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرماتے تھے میں نبی ہوں، آؤ میری بیعت کرو. اب کوئی اور کہہ سکتا ہے میں نبی، میری بیعت کرو؟ نہیں، دوسرے کے بارے میں کہ آؤ آؤ یار، وہ چلو یار وہ آدمی نیک ہے اس کی بیعت کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں یہ بات نہ آتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نہ فرماتے. حدیث مبارکہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے، ہیں جی، جو کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے. فربائیونی، آؤ میری بیعت کرو، آؤ میری بیعت کرو. حضور کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، لا تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کرو. ولا تسرفوا، ولا تسرکوا، چوری نہیں کرنی تم نے، چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، اولاد کو قتل نہیں کرنا، کسی پر بہتان نہیں لگانا، کسی پاکیز عورت پر تہمت نہیں لگانی، جی اچھی بات میں نافرمانی نہیں کرنی. آؤ میری اس بات پر بیعت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گائے بگاہے، حالانکہ وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، جی پھر فرماتے آؤ بیعت کرو. کبھی بیعت اسلام لیتے تھے، کبھی بیعت خلافت ہوتی تھی، کبھی بیعت تقویٰ ہوتی تھی، کبھی بیعت جہاد ہوتی تھی، کبھی بیعت ہجرت ہوتی تھی، کبھی بیعت انابت ہوتی تھی، جی کبھی اس بات پر بیعت ہوتی تھی کہ آؤ میری بیعت کرو، تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمائے. اور قرآن مجید میں سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، اے محبوب علیہ السلام، جب آپ کے حضور ایمان والی عورتیں حاضر ہوں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نمبر دو، چوری نہیں کرنی، نمبر تین، بدکاری نہیں کریں گی، نمبر چار، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نمبر پانچ، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، نمبر چھ، نیک بات میں نافرمانی نہیں کریں گی. اگر یہ قرار کر لیں فبایعہن، تو اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بیعت لے لیں. اور کن کو کہا ہے؟ اذا جاءک المؤمنات، جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس ہیں. تو مومنہ کیسے ہو گئیں؟ وہ مومنہ کیسے ہو گئی؟ پہلے آپ کو مانا تو مومنہ ہوئی نا، کلمہ پڑھا تو مومنہ ہوئی نا، اس کے بعد پھر یہ فرمایا اس بات کا اقرار ان سے کراؤ اور ان کے لیے استغفار فرما دیں تاکہ میں ان کو معاف فرما دوں. تو یہ قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت جس کا ذکر قرآن مجید سورۃ الفتح میں آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے، بیعت رضوان، وہ درخت کے نیچے جو بیعت لی تھی 14 صحابہ کرام سے. حالانکہ صحابہ جو تھے مسلمان تھے، اور وہ حج عمرہ کرنے جا رہے تھے، اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ افواہ پھیلی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو فرمایا ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کریں. اور اس بیعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے کیا مقام اور کیا درجہ اور کیا اللہ پاک نے اس بیعت کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب علیہ السلام، جو آپ کے دست ہدایت پر بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آگے اسی صورت میں آگے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان ایمان ور سے راضی ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، ایک یہ بندھن ہے، عہد ہے، اقرار ہے. اور جو آدمی اس اقرار اور بندھن میں، عہد میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی. لیکن وہ کیسا عہد ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عہد ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں کہ لوگ میرے گرد اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کی پیروی کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آدمی بیعت ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا کہ کون نظر نظر زیادہ دیتا ہے، کون کم دیتا ہے، یا یہ دیکھنا کیا لے کر آئے ہو میرے پاس تم اور کیا دے کر جا رہے ہو. یہ نہیں. رات میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو مجھے ایک بزرگوں نے بات سنائی، کہنے لگے ایک وہ ادھر آئے حضرت صاحب، تو ان کے مرید نے ان کو 50 روپے نظر نیاز پیش کی، تو اس نے ایسے کر کے پھینک دی. کہ اتنی دور سے میں آیا ہوں، 50 روپے دیتے، 100 روپیہ تو دو مجھے. وہ کھلے عام کہا کہ مجھے 50 دے، 100 روپیہ تو دو مجھے. تو پھر انہوں نے لوگوں نے کہا، یار جب آیا کریں حضرت صاحب تو ان کو 100 روپیہ دیا کرو، ہر بندہ 100 روپے، تاکہ ان کا پٹرول کا خرچہ پورا ہو جائے. لو، تو اس لیے مرید، اس لیے بیعت کی، اس سے تابع فرمان ہو. بیعت کا مقصد تو یہ تھا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے واصل کر دیا جائے، اللہ سے ملا دیا جائے، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا کی جائے. تو اگر پیسوں سے ایسا کام ہوتا تو غریب کی تو جاتے، پھر غربا کا کیا بنے گا؟ ہاں جی، غریب و مسکینوں کا کیا بنے گا جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے؟ یہ جو سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خالص اس کو بیان کی. اس میں یہ معاملات نہیں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ یہ غریب ہے کہ یہ امیر ہے، آپ ان کے دل کی دنیا بدلتے تھے، امیروں کی بھی، غریبوں کی بھی. اور آپ کی گرد و نواح میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، لیکن کسی سے آپ کو ذاتی مفاد غرض نہیں تھی، سب کی محبت اللہ تعالیٰ سے لگانے کا شوق تھا. اور یہی اس لگائے، اور آپ نے ایک طریقہ بتایا، اور مرشد کامل کا بھی یہ طریقہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بڑا متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، اوراد و وظائف میں کامل، ہاں جی، نظر بھی پاک، دل بھی صاف، اخلاص، ایثار اور قربانی میں ڈوبا ہوا، ہاں جی، اور غریب ہونے کے ناطے سے دھکا کھا کے پیچھے گیا ہوا ہے، اور نافرمان، بے شرع، بے نماز، ہاں جی، اور کیا کیا حالات، اور قرب میں ہے، کیوں؟ پیسے زیادہ ہیں. غریب کہتا رہتا ہے ایسے لوگوں سے، جناب ہمارے گھر بھی آؤ، غریبوں کے گھر بھی، اچھا وقت ملے گا تو آئیں گے. ابھی نے کہا، جناب کو غریب ادھر بھی ہمارے ابھی آتے ہیں آپ کے، میں ادھر تو آپ کی طرف تو میں آ رہا تھا. تو غریب نے کہا، تو بیچارہ ساری عمر رو رو کے مر گیا، کبھی ایک دن میرے پھیرا لگ جائے. یہ مقصد تو نہیں ہے نا، مقصد تو ہے اللہ سے ملانا، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، سب سے ایک جیسی محبت. جب ایک جیسا ہاتھ جو لیا دیا، اور عہد کیا تھا کہ شرک نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، چوری نہیں کرنی ہے، بدکاری نہیں کرنی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، جی، والدین کا احترام کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، یہ عہد تھا نا، تو یہ سب کے لیے کامن ہے. اور جو اس میں محنت کر کے آگے نکل جائے وہ آگے نکل گیا، اس کا درجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ معیار اپنی کتاب عظیم میں بڑے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کو یہ کہنے کی بات، کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی بات ہے، سبحان اللہ، جی، کہ اس میں کوئی اعتراض کی بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہیں دیا ہوا. خالق کائنات نے سورۃ الحجرات میں بڑا واضح کر کے ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الانسان اے انسانو غور کرو میری بات پر، یا اللہ کیا غور کرا رہا ہے؟ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیے، ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا، من ذکرن و انثا، ایک مذکر اور ایک مونث سے، مرد عورت سے تمہیں پیدا کیے، اور پھر وجعلناکم شعوبا، پھر تمہارے ہم نے شاخیں بنا دی، و قبائل، اور قبیلے بنا دیے، کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن ایک بات یاد رکھو، ان اکرمکم عند اتقاکم، میری بارگاہ میں عزت والا وہی جو تقوی والا ہے، میری بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے. اور ان تقوی والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید فرمایا، ان اولیاہ الا المتقون، کہ میرے اولیاء تو متقین ہوتے ہیں، اور جس نے میرا دوست بننا ہے وہ متقی ہو جائے. اور جب اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو فرماتے یا ایہا، اللہ تعالیٰ فرماتے الا ان اولیاء اللہ، سورۃ یونس میں آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمائے سن لو کان کھول کے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. تو یا اللہ ہوتے کون ہے؟ فرمائے صاحب ایمان و صاحب تقوی ہوتے، تقوی والے ہوتے، فاسق و فاجر نہیں ہوتے، متقی پرہیزگار ہوتے، سچ بولنے والے ہوتے، سچے لوگ ہوتے ہیں، دیانتدار لوگ ہوتے ہیں، امانتوں میں خیانتیں نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا ہے. اور جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ یہ برائی اور بے حیائی میں نہیں جائے گا، عہد کی پاسداری رکھے گا، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، امانتوں میں خیانت نہیں کرے گا، امانتوں کی حفاظت کرے گا. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے. اور سچے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جھوٹے ولی اللہ نہیں ہوتے. یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور انبیاء علیہ السلام جو پدیشی صالحین ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں کی ہیں تو کیسی کمال ان کی دعائیں ہیں. سورۃ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، کہتے ہیں، ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تو نے مجھے ایک ملک دیا، سلطنت دی ہے، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور تو نے مجھے کتابوں باتوں کی تاویلیں، تعبیریں، حکمتیں اور ان کے اندر جو چھپی باتیں ہیں ان کا علم مجھے عطا فرمایا، اور تو فاطر السماوات والارض، تو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے. یا اللہ ایک بات تیرے حضور کرنی ہے، یہ اس کی شان بیان کرنے، اس کی عطاؤں کا ذکر کرنے کے بعد کہ تو نے مجھے یہ دیا، تو نے مجھے یہ دیا، تو اس شان کا ہے، تو اس شان کا ہے، تو آخر میں کہتے ہیں توفنی مسلما، یا اللہ مجھے مسلمان مارنا، ہے نبی اللہ، دعا کیا کمال کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے مسلمان مارنا، اور والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے صالح بندوں میں ملا دینا. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی جناب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں. جناب حضرت سلیمان علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک سفر میں جاتے ہوئے چونٹی کی آواز سنائی، ایک چونٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک وادی میں تھی، تو لشکر جرار آ رہا تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو اس چونٹی نے وہ دیکھا، دور سے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، بڑی تیز اس کی نگاہ تھی جی، اس نے دیکھ لیا، تو اس نے اپنی سہیلیوں سے کہا ہے، سہیلیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام ان کی فوج آ رہی ہے، تم کہیں پاؤں میں آ کے کچلی نہ جانا، کچلی نہ جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں سے اس کی آواز کو سن لی، چونٹی کی آواز سنی. کیا انعام ہے اللہ تعالیٰ، جب ان کی بات کو سنا تو ہنس پڑے، اور پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں قول، اے ربی، اے میرے رب، عرض کیا میرے رب، اوزعینی، یا اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکرا، نعمت قلتی انعمت علیہ، تو نے جو مجھ پر نعمت کی ہے نا، مجھے توفیق دے، میں اس کا شکریہ ادا کروں. وعلی والدیہ، اور تو نے میرے ماں باپ پر بھی نعمت کی، اس کا بھی میں ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہوئے تو میں ہوا، تو ان پر جو نام ہوئے مجھ پر انعام ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مولا کریم ونعم علی صالحہ، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ اعمال کروں، وہ بھلا کام کروں، ترضا ہو، جس سے تو راضی ہو جائے. یعنی تجھے راضی کرنے کے لیے، بندوں کو نہیں، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے کام کروں. وادخلنی برحمتک، اور مولا کریم اپنی رحمت سے مجھے داخل کر دے، فی عبادک الصالحین، اپنے صالح بندوں. حالانکہ انبیاء تو پدیشی صالح ہوتے ہیں. جناب زکریہ علیہ السلام کو جب رب کائنات نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری عطا فرمائی، تو وہاں جو کلمات ہیں وہ سننے والے ہیں کہ کن کلمات کے ساتھ خوشخبری عطا فرمائی. فرشتے آئے اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریہ علیہ السلام، آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہے. مصدقم بکلمتی من اللہ، وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وہ سیدہ، قوم کا سردار ہوگا. وہ حسورہ، اور عورتوں سے بچنے والا ہوگا. وہ نبیم من الصالحین، اور بڑا صالح نبی ہوگا، برگزیدہ نبی ہوگا، میرا پسندیدہ نبی ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میری حضور دعا کرو، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. وہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ میں نے کن کن پر انعام کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. جب ہم ہاتھ باندھ کے ایسے لوگوں کی راہ پر چلنے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو رہنما بنانا چاہیے، بے نمازی کو، فاسق و فاجر کو، شریعت کے مخالف کو، چاہے وہ الٹا ہوا میں اڑتا ہو، کبھی رہنما نہیں ماننا چاہیے. وہ کس طرح ہمارا رہنما ہو سکتا ہے جو خود بھٹکا ہوا ہے، جو خود ڈوب رہا ہے، ہمیں کیسے پار لگائے گا؟ وہ دیکھنا ہے کہ اس معیار پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی، جو نبی پاک نے معیار بیان کیے، اور جو سلف صالحین کا معیار ہے، جو اولیاء اللہ کا معیار ہے. تو جب ایسا بندہ کہیں نظر آئے تو اللہ فرماتا ہے، وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہوا ہے. کیونکہ اس کا مقصد جیب نہیں ہوگی، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوگی. اور جس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، وہ ہماری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے. اور جس کے پیچھے پیسہ ہے، اس نے کیا ہماری رہنمائی، وہ تو خود لالچی ہے، لالچی کسی کو کیا دے گا. اور تفسیر البیان شریف میں بڑی خوب ایک بات کہی ہے، سید اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا دار تو کتے سے بھی برا ہے. پوچھا، وہ کیسے برا ہے؟ کہا، کتا منہ مارتا ہے، اپنا مقصد لیتا چلا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ ہے دنیا، اس پر منہ مارتا ہے اور جو چیز ملتی ہے لے کر چلا جاتا ہے، لیکن بندہ کھڑا ہی رہتا ہے، جاتا ہی نہیں، چھوڑتا ہی نہیں اس کو. بڑا اس نے کمال کر کے لکھ دیے بھی، کتا جو ہے وہ جو اس کی مقصد چیز لے لیتا ہے نا، پھر چلا جاتا ہے نا. تو ہم تو اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اسی کو دین سمجھ لیا ہم نے، اسی کو ماں، اس کو باپ، اس کو خدا سمجھ لیے، سب کو اس کو سمجھ لیے، اور اسی کو اپنا دین ایمان اور اڑنا بچھونا بنا لیا. ہمارے بزرگ پیر طریق رہبر شریعت امین علم لدنی حضرت بابا جی محمد یوسف علی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، پنجابی میں کہتے تھے، جیو ٹڈا جی، تمہیں پتر تمہیں تھی، مذہب ہو تو ایسا ہو جہاں سے ملتا پیسہ. یعنی انہوں نے حال بیان کیے، جبکہ مومن کامل جو ہوتا ہے وہ اخلاص اور اسار کا پیکر ہوتا ہے جی، اس کی زندگی دوسروں کے لیے روشنی ہوتی ہے، اس سے سکون حاصل ہوتا ہے جی، اور راحت حاصل ہوتی ہے، اور اس کو دے کر اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اس کو دے کر اللہ یاد آتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے، جب دیکھو تو اللہ یاد آئے. اور ایسے بندوں سے جب محبت لگے گی، ایسے بندوں سے جب تعلق قائم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے پیار کرا کرو، کیوں؟ ان کا پیار قیامت کو کام آئے گا. المرء مع من احب، اب جس سے محبت کریں گے یہ کل محبت قائم آئے کام آئے گی، آج کی محبت کل کام آئے گی جی، اور جس سے محبت کریں گے وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو اچھوں سے محبت کرنے کا نتیجہ اچھا نکلے گا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھوں سے پیار کرنے والے، اچھوں سے محبت کرنے والوں میں معصوم تو نہیں نا انسان، غلطی ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کی لائن میں وہ بھی شخص کھڑا ہوگا جو اللہ والوں سے پیار کرنے والا ہوگا. اور وہ لائن کون سی ہوگی؟ دوزگیوں کی، دوزگیوں کی لائن میں کھڑا ہوگا. تو وہ اللہ والے کو جس کو دنیا میں محبت کی ہوگی اسے، اس کو دیکھ لے گا، کہے گا میاں جی میری بات تو سنو، یہ کیا بات ہے حضور، میں کچھ اعمال کی پاداش میں پھنس گیا ہوں ادھر، تم کون ہو؟ کہا ایک دفعہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، ٹھنڈا پانی آپ کو پلایا تھا میں نے، ایک دفعہ میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، یاد کریں آپ. تو وہ پھر یاد کرے گا، ہاں یار ایک دفعہ تو نے مجھے گرمی میں ٹھنڈا پانی پلایا تھا اور نماز کا وقت تھا، تو نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، وضو کرا دیا تھا تم نے، ہاں واقعی ٹھیک ہے، کہا پھر میری کو مدد کرو، آج میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جس کو پانی دنیا میں پلایا تھا، جس کو وضو کرایا تھا، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اس کی بخشش کروا لے. جب اس سے تعلق اور محبت نیکوں سے ہوگا تو یہ کام کرے گا، اگر نیکوں کا مجھے ویسے ہی دشمن ہے تو کیا اس کی خدمت کرے گا؟ بدماش ساتھ نہیں دے گا قیامت کے دن، پکی بات ہے یقین کرو. اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے الاخلاؤ یوم عزین بعدہم لبعد عدو، قیامت کے دن جگری دوست دشمن ہو جائیں گے، جگری دوست. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ اخبار کی خبر نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی بات ہے، سچی سچی بات ہے. خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو الاخلاؤ، یہ جتنے بھی خلیل ہیں جگری دوست جسے کہتے ہیں، الاخلاؤ یوم عزین اس قیامت کے دن، جن خلیلوں کا یہ آیت میں ذکر ہے جی، خلیل خلیل میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا، یہ وہ خلیل ہیں جو دنیا کے خلیل، دنیا کے دوستی والے، آخرت کی کوئی غرض نہیں ہے. الاخلاؤ یوم عزین بعدہم لبعد عدوون، قیامت کے دن جگری دو دشمن ہو جائیں گے. تو پھر دوستیاں لگانے کا فائدہ ہمارا کیا ہے؟ ساری زندگی دوستیوں میں گزر گئی، یہ دوست بنا لو، وہ دوست بنا لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو بنا لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو بنا لو، اور لڑا دو، یہ کرو، وہ کرو، ہے جی. اللہ پاک نے آگے رہنمائی فرمائی ہے الا المتقین، الاخلاء یومئذ بعدہم لبعد عدوون الا المتقین. فرمایا تمام جگری دو دشمن ہو جائیں گے لیکن متقی دشمن نہیں ہوگا. اور وہ کون ہے؟ ان اولیاء المتقون، اس کے دوست ہیں، اور ان دوستوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی خوبیاں آپ نے چند سنی ہیں، قرآن پاک میں پڑھ کے دیکھیں، اور جس شخص میں یہ خوبیاں آپ پائیں جی، اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں. ایک بزرگ تھے تو ایک صاحب ان کے پاس آئے، کافی دیر تک ان کے پاس رہے، کہا اچھا حضور آپ اجازت دیجیے چلتے ہیں. کہا کدھر آئے تھے، کیا لینے آئے تھے؟ کہا ہم تو کوئی کرامت دیکھنے آئے تھے آپ کی. اچھا کرامت نہیں نظر آئی؟ کوئی نظر نہیں آئی. فرمایا کبھی سنت کی خلاف ورزی دیکھی ہے اتنے دنوں میں؟ اے نہیں. فرمایا یہی تو سب سے بڑی کرامت، اور کیا تمہیں چاہیے. تو دل بدل گیا کہ واقعی یار یہ لائن صحیح ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے پیچھے لگ جاؤ جو میری طرف جھکا ہوا ہے. نہ رنگ دیکھو، نہ قد دیکھو، نہ مال دیکھو، نہ زر دیکھو، نہ ملک دیکھو، نہ قوم دیکھو، یہ دیکھو یہ اللہ کا بندہ ہے. اور اللہ کے بندے کے پیچھے لگ جائیں ہم، جب لگ جائیں گے تو جدھر وہ جائے گا ہمیں بھی ساتھ لیتا چلا جائے گا. جب ہم ایسے کے پیچھے لگ جائیں گے جو خود پار لگے ہمیں پار لگا دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے، اور ایسے بندوں سے تعلق قائم ہمارا کر دے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو انابت والے بندے ہیں، جو اس کے تو جھکے ہوئے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.